نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد نشكر الإخوان الذين يريدون أن يكون الدرس في اللغة العربية اليوم إن شاء الله للناطقين بلغة أردو ويوم الجمعة أيضا خصصنا لهم إن شاء الله يوم للأردو ويوم الأربعاء ويوم الخميس إن شاء الله يكون في الحديث صحيح البخاري ويوم السبت والأحد يوم السبت يكون أيضا في المنطقة ويوم الأحد يكون مصطلح الحديث إن شاء الله. فاليوم الدرس خاص بإخواننا الناطقين بلغة أردو والفاهمين بلغة أردو. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ اس مبارک مجلس میں بیٹھیں. اس کرسی کو دیکھ کر کے اور اس پر بیٹھ کر کے ہمیں بھی بہرحال غم ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اس کرسی کو ایک بہت بڑی اہم شخصیت شیخ ابو عمر فضل الحق اللہ تعالیٰ ان کو بریک رحمت کرے، اس کرسی کو انہوں نے کئی سال تک آباد رکھا. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے خطاؤں کو معاف کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، کیونکہ انہوں نے اتنی مدت میں اللہ کا شکر ہے کہ سنت پر عمل کیا اور لوگوں کو سنت پر عمل کرنے کی تلقین کرتے رہے. ذرا بھی لچک ان کے مسلک میں نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے. یہ چیز سب سے پہلے ہمیں جان لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں. ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا سونا، سب کچھ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے تو یہ سب عبادت ہے. اور یہ بات آپ کو معلوم ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا ہر کام ثواب سے خالی نہیں، مسلمان کا ہر کام عبادت ہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں وہ ڈالتا ہے مذاق اور اس کو خوش کرنے کے لیے بھی، اس پہ بھی اس کو اجر ملتا ہے. یہاں تک کہ اپنی شہوت حلال طور پر اپنی بیوی سے پوری کرتا ہے، اس کو بھی اس پر اجر ملتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوئی. نبی کریم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا ہم اپنی شہوت پوری کرتے ہوئے بھی ثواب پاتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر وہی شہوت وہ غلط جگہ پر اپنی پوری کرتا تو کیا اس پر عذاب ہوتا یا نہیں؟ تو کہا کہ ضرور ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح جب وہ اپنی شہوت حلال طریقے پہ پوری کر رہا ہے تو اس کو اجر ملے گا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لحظہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر گزرے. سونا، جاگنا، یہاں تک کہ ہمارا سوچنا، غلط بھی نہ سوچیں. غلط سوچنے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ ہے کہ اس نے جب تک آدمی اس کو بول نہ دے، صرف سوچ رہا ہے، اس کو بول نہ دے لوگوں کے سامنے یا اس پر عمل نہ کرے تو اللہ رب العزت نے معاف کیا ہے. لیکن ہم ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں یہ غلط سوچنا بھی اللہ کے ہاں مؤاخذے کا باعث بن جاتا ہے. مکہ شریف میں غلط سوچنا بھی گناہ ہے. اگر کسی کے دل میں غلط خطرات آئے تو ضروری ہے کہ اسے توبہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ومن يرد فيه بالحاد بذن نذقه من عذاب اليم. دوسری جگہ اگر ہم سوچ لیتے ہیں کوئی چیز، غلط کام سوچتے ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن مکے کے اندر اگر کوئی چیز ہم غلط سوچتے ہیں تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس سے توبہ کریں، استغفار کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے صرف ارادے اور سوچ پر بھی مکے میں مؤاخذہ کیا ہے. انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ ان دروس میں فقہ کے درس ہو، یعنی حدیث شریف کے راستے سے ہمیں اپنے دین کے احکام کا علم سیکھنا ہے، اس میں انشاءاللہ توحید کی بات بھی آئے گی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام لا مشاحت فی الاصطلاح عند الكرسى بعد العشاء ان شاء الله تجلس هنا ان شاء الله نجلس والله يسلمك. خلينا مع الاخوان. تو اس میں توحید کی بھی بات آئے گی اور سیرت کی بھی بات آئے گی. اس کے علاوہ ہر چیز تو نہیں آ سکتی آدمی کی ضرورت کی. اگر کوئی سوال آپ کسی کے ذہن میں آئے ابھرے کسی بھی موضوع پر تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ لکھ کر کے یا یوں زبانی، اور اگر بر وقت اس کا جواب حاضر ہے تو انشاءاللہ جواب دیں گے، نہیں تو پھر اس کو ڈھونڈ کر کے لوگوں سے پوچھ کر کے آپ لوگوں کے لیے لائیں گے. کوشش یہی ہوگی. ہم چاہتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے اس کتاب میں سے درس شروع کیا تھا تو کتاب الطہارہ کو ختم کر دیا تھا، وضو کے باب میں ہم تھے. ہم چاہتے ہیں کہ وضو سے شروع کریں. وضو کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یا وضو کی اہمیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ لا صلاۃ لمن لا وضو لہ. لیکن وضو کے بارے میں اسی طرح دوسری حدیث میں فرمایا آپ نے کہ لا یقبل اللہ صلاۃ امرئ احدث حتى يتوضا. اگر کسی نے وضو بھی کیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے یا نماز نہیں شروع کیا ہے، تو اس کی نماز اس وقت صحیح نہیں ہوگی اگر وضو ٹوٹ گیا ہے، جب تک وہ وضو نہ کر لیں. اس وجہ سے دین کے میں پانچ کھمبوں میں سے یا پانچ ارکان میں سے دوسرا اہم رکن جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد نماز ہے، صلات ہے. اور یہ چیز بھی ہمیں چاہیے. حقیقت میں ایک بھائی نے کل یا پرسوں سوال کیا تھا، کل دھوکہ ہو گیا تھوڑا سا، انہوں نے کہا کہ بارش ہو رہی ہے، میں نے فون کیا تو نہیں آ سکے. پرسوں ایک صاحب نے سوال کیا تھا، اگرچہ یہ سوال خارج از موضوع ہے لیکن یہ کہ اہم ہے ایک اصطلاح کے اس بات یا نفی میں. کہتے ہیں کہ شرعی امور یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے میں ہمیں اپنی طرف سے الفاظ نہیں ملانے چاہیے. اللہ رب العزت کا نام ذاتی نام اللہ ہے، لیکن رحمان، رحیم، کریم، وہاب، رزاق، یہ اللہ رب العزت کے صفتی اسماء ہیں. اپنے طرف سے اس کا ترجمہ ہمیں نہیں کرنے کا حق ہے. اس وجہ سے کسی نے پوچھا تھا اور بہت ہی اچھا سوال تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو خدا کہنا غلط ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں خدا تعالی یا خدا بزرگ تر، یہ خدا جو ہے حقیقت میں یہ ایک فارسی زبان ہے. فارسی زبان سے اردو دان یا جو ایشیا کے لوگ ہیں ان کے یہاں یہ لفظ گیا اللہ رب العزت کے نام کے لیے. لیکن صحیح یہ ہے کہ جس طرح آپ کا ایک نام باپ دادا نے رکھا ہے، اللہ رب العزت کا ایک ذاتی نام ہے. اس جس طرح آپ کو کسی دوسرے نام سے اگر کوئی شخص پکارے تو آپ کو برا لگے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سب کو برا لگنا چاہیے کہ کوئی شخص اللہ کو خدا کہے، ہم کو بچنا چاہیے. اسی طرح دینی اصطلاحات جو ہیں، صلات ہے، اس کو نماز. حقیقت یہ ہے کہ وہ نماز جو ہے بت پرستی یا آگ پرستی کو بھی نماز کہا کرتے تھے. نماز عشق ادا ہوتی ہے دروازوں کے سائے میں یا اس طرح جو کچھ بھی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کا لفظ جو ہے پرانی فارسی زبان میں وہ عام ان کی عبادت کے لیے استعمال ہوتا تھا. جو آگ پرست آگ پوجتے ہوئے کام کرتے تھے اس کو نماز کہتے تھے. وہی چیز اس خاص نماز کا خاص صلات جس کو اللہ رب العزت نے صلات کہا ہے اور مسلمانوں کی اصطلاح میں اس کو صلات کہا جاتا ہے، اس کو نماز کہا جانے لگا. آپ حج کو وزٹ کیوں نہیں کہتے، زیارت کیوں نہیں، حج کو حج کہتے ہیں، سوم کو سوم، روزہ کیوں کہتے ہیں، روزہ بھی نہیں کہنا چاہیے. آپ زکات کو زکات ہی کہتے ہیں. تو تھوڑے سے الفاظ ہیں اصطلاحی، ان کو بھی ان کے اصل الفاظ میں استعمال کریں. اور روزہ جو ہے یہ روزے کے نام سے فی الحقیقت اس حیثیت سے جس طرح کی مسلمانوں کے یہاں روزہ رکھا جاتا ہے، یہ روزہ کسی امت میں نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، لیکن تمام اقوام نے اس کو بدل ڈالا. ہندوؤں کے یہاں روزہ ہے کہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھیں گے لیکن صرف پھل کھائیں گے، اناج نہیں کھائیں گے، یعنی گیہوں، چاول، اس طرح کی چیز نہیں کھائیں گے. ایک روزہ ان کے یہاں ہوتا ہے 24 گھنٹے کا جس میں نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ سوئیں گے. یہ سب غلط روزے ہیں. اس کو روزہ کہتے ہیں. وہ لوگ پرانے زمانے میں بھی کہتے تھے روزہ, ہم بھی کہنے لگے روزہ. نہیں, ہمیں اپنی اصطلاح میں صلات کو صلات کہنا چاہیے, صوم روزے کو جو روزہ کہتے ہیں ہم اس کو صوم کہنا چاہیے, اسی طرح حج اور زکات جتنے ہیں. تو سب سے اہم توحید کے بعد یہ صلات ہے. صلات اور صلات اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی جب تک آپ کا وضو صحیح نہ ہو, جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس سے وضو کی, نماز کی اہمیت تو معلوم ہے, وضو کی اہمیت بھی معلوم ہوئی. جیسے کہتے ہیں کہ جب شرط کسی چیز کی ہوئی تو بہت ہی اہم ہوئی. اذا فات الشرط فات المشروط, عربی کا مقولہ ہے, عربی کا قاعدہ ہے کہ جب شرط نہیں رہی تو پھر مشروط بھی نہیں رہے گا. آپ کسی سے شرط کہتے ہیں کہ اگر آ جاؤ گے تو آپ کے ساتھ ہم جدہ چلیں گے, نہیں آؤ گے تو نہیں جائیں گے, یہ تو بات ہو گئی. اگر ہمیں اپنی ٹیکسی اپنی گاڑی پر لے جاؤ گے تو چلیں گے, نہیں لے جاؤ گے تو نہیں جائیں گے. شرط اگر پوری نہیں ہوئی تو مشروط بھی پورا نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے. اگر نماز صحیح ہے, وضو صحیح ہے, تو نماز بھی اگر ادا اس کے حق کے ساتھ ادا کیا ہے تو صحیح ہوگی. وضو صحیح ہے تو اگر نماز کو آپ نے اس کے حق کے مطابق ادا نہیں کیا تو صحیح نہیں ہوگی. شرط کے ہوتے ہوئے مشروط کا پایا جانا بھی ضروری نہیں ہے, لیکن مشروط کا پایا جانا شرط کے ساتھ ضروری ہے. ایک اس طرح ہی بات ہوئی. اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے وضو کی. اس وجہ سے وضو کو جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, پیارے رسول کے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم نے جس طرح وضو کیا ہے اسی طرح ہمیں وضو کرنا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عام طور پر وضو سے پہلے مسواک کا بھی ہوتا تھا اور دوسری سنتیں بھی ہوتی تھیں. سنت جس کے بارے میں پیارے رسول نے فرما دیا کہ یہ فرض نہیں ہے, اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وضو تو صحیح ہوگا لیکن سنت پر عمل کرنے کا ثواب آپ سے جاتا رہے گا. اگر آپ نے مزید وہ سنت بھی ادا کر لی تو آپ کا اجر بڑھ جائے گا. وضو کی سنتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی سنت یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ وضو کے ساتھ مسواک کیا کرتے تھے. اس وجہ سے سب سے پہلی حدیث, یہ کتاب ہے علامہ ابن حجر اسقلانی کی جس کا نام ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام. بلوغ المرام یعنی احکام, کوئی چیز واجب ہے, فرض ہے, مندوب ہے, مباح ہے, مکروہ ہے, حرام ہے, اس کی دلیلوں کے ساتھ اس میں مسائل ذکر کریں گے. تو سنت یہ مسواک کی فضیلت انہوں نے بیان کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لولا ان اشق علی امتی لا امرتہم بالسواک مع کل وضو. پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی, میری امت زحمت میں پڑ جائے گی, تو میں ہر نماز ہر وضو کے ساتھ ان کے اوپر مسواک کو فرض کر دیتا, مسواک کا حکم دیتا. اس سے معلوم ہوتا ہے, اور سب سے پہلی بات یہ ہوئی, یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تفسیر ہوئی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ چیز تکلیف دیتی ہے جو آپ کی امت کی تکلیف کا باعث ہے. تو اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا کہ اگر ہمیں اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ ہم ان پر اگر مسواک واجب کر دیں تو یہ زحمت میں پڑ جائیں گے, مشقت میں پڑ جائیں گے, اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو ہم ان کو حکم دیتے کہ ہر وضو کے ساتھ وہ مسواک کیا کریں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسواک سنت ہے, مسواک سنت فرض نہیں ہے, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم وجوبی نہیں دیا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پیارے رسول کا حکم جو ہے, اگر جس طرح یہاں ہمیں معلوم ہوا کہ قرینے سے اور سیاق و سباق سے یہ معلوم ہوا کہ مسواک کا حکم جو ہے وجوبی نہیں ہے, اگر اس طرح کا قرینہ یا اس طرح کا سیاق و سباق موجود نہیں ہے تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جس طرح اللہ رب العزت کا حکم ہے ہمارے اوپر واجب الادا ہے, واجب العمل ہے. اسی کو اللہ رب العزت فرماتا ہے, ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرہ. یہ کسی حال میں جائز نہیں, ما کان للمؤمن, کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے کسی حال میں جائز نہیں کہ پیارے اللہ رب العزت اور آپ کے رسول کسی بات کا فیصلہ کریں اور ان کو اس میں اختیار ہو کہ نہیں چاہیں گے تو کریں گے اور نہیں چاہیں گے تو نہیں کریں گے. نہیں, اگر فیصلہ کر دیا واجبی تو اس کو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم ان کو حکم کر دیتے کہ ہر نماز کے وقت مسواک کر لیا کرو, لیکن اس حکم کرنے میں ان کے اوپر مشقت اور زحمت ہے, اس وجہ سے ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسواک کی بڑی فضیلت ہے. پیارے رسول نے صرف اس وجہ سے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں گے آپ کو اس کا وجوبی حکم نہیں دیا, لیکن ہر وہ چیز جس کا اس طرح کا کی تعبیر آئی ہے اس میں اس کی فضیلت چھپی ہوئی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسواک کی بہت بڑی فضیلت ہے. پیارے رسول کی رغبت, پیارے رسول کی چاہت اس میں ہے کہ ہر آدمی ہر وضو کے ساتھ مسواک کر لیا کرے. اور مسواک کے بارے میں تو معلوم ہے, حقیقت یہ ہے کہ اسلامی امور جتنے ہیں الحمدللہ صحت کے اعتبار سے, نظافت کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے پوری دنیا کے لوگ اس کا اعتراف کرتے ہیں. 5 وقت کا وضو جو ہے یہ کسی قوم میں نہیں ہے. اور میں نے کسی مجلس میں ذکر کیا تھا کہ بنگلہ دیش کے اندر کسی زمانے میں کوئی وبا پھیلی تھی, تو جو عالمی صحت کا ادارہ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بنگلہ دیش والوں کو چاہیے کہ ہر 24 گھنٹے کے اندر کم از کم 5 مرتبہ اپنے پاؤں, ہاتھ, آنکھ, منہ دھو لیا کرے. عجیب, یعنی 5 مرتبہ انہوں نے کہا. یہ باقاعدہ اعلان آیا سرکاری طور پر. وہ لوگ نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ رسول پر ایمان لاتے ہیں, لیکن انہوں نے یہ صحت کے قوانین کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ 5 مرتبہ ہاتھ, پاؤں اور آنکھ اور منہ دھو لیا کریں تو اس مرض سے وہ محفوظ رہیں گے. دیکھیے, جادو جو سر پر چڑھ کر بولے, اب یہ حق ہے اور اس حق کو انہوں نے اس کا اعتراف کیا. اب ان سے کہا جائے کہ دیکھو اسلام نے اس کا آج سے کتنے سال پہلے, کتنے 100 سال پہلے حکم دیا ہے, تو ہو سکتا ہے اس کو چھپانے کی کوشش کریں. ایسا ہوتا ہے, یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرون, اللہ کی نعمت جانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں. تو مسواک کی فضیلت بہت کچھ ہے. آدمی کے منہ کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. خود اس کی ذات کے لیے مسواک کر کے منہ صاف کر لے تو اس کے منہ کا مزہ اچھا ہو گیا, اسی طرح دوسرے کے لیے اس کے منہ کی بو تکلیف دہ ہوتی ہے, مسواک کر کے اس کو صاف کر لیتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الملائکہ تتعزا بما تتعزا به بما يتعزا به بنو آدم, فرشتوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے بنی آدم کو تکلیف ہوتی ہے. بنی آدم بدبو سے پرہیز کرتے ہیں, بنی آدم نجاست سے پرہیز کرتے ہیں, اسی طرح فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اور فرشتے نماز کے اندر حاضر ہوتے ہیں, ان قرآن الفجر کان مشہودا, اسی طرح ہر نماز میں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں, تو فرشتوں کو ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہیے. اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کھا کر مسجد میں, کچی پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا, سختی سے کہ جس نے اس کو کھایا وہ ہماری صلاح گاہ میں نہ آئے, نماز کی جگہ میں نہ آئے. مسلانہ کا لفظ استعمال کیا کہ جو کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے, یعنی یہ سختی کی بات ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس کو آنے کا, نماز چھوڑنے کا عذر ہو گیا. یہ جماعت چھوڑ سکتا ہے اس کی وجہ سے, کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوگی, فرشتوں کو تکلیف ہوگی. اس سے اچھا ہے کہ اس کی کمی کوتاہی اجر صلاح کی اس کے سر پہ رہے. تو لیکن عام اور لوگوں نے کہا نہیں, یہ سختی صرف پیاز نہ کھانے کے لیے کہی گئی, اس کے بعد بھی اس کو آنے کی مسجد میں اجازت ہے, بلکہ واجب ہے کہ وہ جماعت میں حاضر ہو. اسی طرح کوئی اور چیز بھی, اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھ کے یہ بھی کہیں گے کہ ہمارے بھائی جو سگریٹ پیتے ہیں, بیڑی پیتے ہیں, یا اس طرح کے یہ جو یہاں اونٹ میں رکھتے ہیں, کیا اس کو کہتے ہیں, یہاں تو دگا کہتے ہیں, سرتی, نسوار, یہ سب چیزیں بہرحال اس میں ایک خاص بدبو ہوتی ہے. اول تو ہم کہیں گے کہ یہ تکلیف اور کیا نام ہے, بیماری کا گھر ہے. جیسا کہ دنیا کے عقل مندوں نے اپنی عقل سے اس کی تحقیق کی ہے, شریعت میں ہر اس چیز سے منع کیا گیا ہے جس سے آدمی کی صحت کو نقصان پہنچے. ہم چاہیں گے اس کو چھوڑ دیں, لیکن جو شخص سگریٹ پی کر کے آتا ہے حقیقت میں اور کسی آدمی کے بغل میں کھڑا ہوتا ہے تو دیکھیے کتنی خراب بو اس کے منہ سے آتی ہے. یہ بھی چیز اسی منع میں داخل ہے, جیسا کہ پیارے رسول نے پیاز کھانے سے منع کیا ہے. بہرحال دوسری روایت ہے ان عثمان دعا بوضو، حمران کہتے ہیں ان کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے وہ تیسرے خلیفہ چار خلفاء میں سے، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ، اس کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد خلفۂ اسلام معاویہ وغیرہ رضی اللہ عن جميع صحابہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار رسول کے بہت ہی قریبی تھے، اور قریبی آدمی کوئی کسی شخص کے بارے میں، اپنے قریب کے بارے میں کوئی بات کہے تو اس کی بات زیادہ ہی قوی رہے گی. وہ رات دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتے تھے. دوسرے صحابہ کچھ اور دور بھی ہو جاتے تھے، لیکن اکثر ان کا حضور پیارے رسول کے حضور میں ہوا کرتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت حمران کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی وضو کے لیے منگایا، اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو تین مرتبہ دھویا. دونوں ہتھیلی یہاں تک جو گٹا ہوتا ہے، یہاں تک ہتھیلی ہے، تین مرتبہ اس کو دھویا. ثم تمزمز واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات. یہ سب کام کلی کیا اور ناک میں پانی ڈال کر کے ناک سے پانی نکالا اور پھر چہرے کو تین مرتبہ دھویا، تین بار ان اعضاء کو دھویا. ثم غسل يده اليمنى الى المرفق، پھر دائنا ہاتھ کیونی تک دھویا. کیونی تک، کیونی کے بارے میں کیونی تک دھویا. دوسری کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آیت کو لے کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. اے مومنو، جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو مرافق کیونیوں تک دھو دو. بعض کتابوں میں بال کی کھال نکالی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ کیونی دھونے میں داخل ہے یا نہیں داخل ہے، کیونی دھوئی جائے گی یا نہیں دھوئی جائے گی. تو جا کر کے انہوں نے عربی زبان کا سہارا لیا اور کہتے ہیں کہ الا المرافق جب کہا جائے تو کبھی اس میں داخل ہوتا ہے، کبھی نہیں داخل ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتم الصیام الى الليل، روزے کو رات تک پورا کرو. تو رات آتے روزہ ختم ہو جاتا ہے. رات جو ہے وہ روزے سوم میں داخل نہیں ہے، سوم میں داخل نہیں ہے. اس وجہ سے یہاں بھی کہا جائے گا کہ مرافق جو ہے کیونیاں وہ وضو کے ساتھ دھونے میں داخل نہیں ہے. یہ چیز بہرحال اس وقت لغت اور زبان کا سہارا لیا جائے گا جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے اس کی تفصیل نہ ملے. صحیح مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دھونا شروع کیا وضو میں، کیونی کو دھویا، حتی اشرع بالعضد، یہاں تک کی پہنچا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو پہنچا کہتے ہیں. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی کیونی کے بعد بھی آپ نے دھونا شروع کیا. حتی اشرع بالعضد، اس کو عضد کہتے ہیں عربی میں، اب اردو میں تھوڑا سا تکلیف. بہرحال دھونے کی چلا کیا کہتے ہیں آپ لوگ بتائیے. تو یہاں تک کہ کیونی دھو کر کے آگے تک دھونا شروع کیا آپ نے. جب حدیث شریف میں اس کی تفسیر معلوم ہے تو پھر لغت کا سہارا غلط ہے یا کسی کے قول کا سہارا لینے غلط ہے. اصل اتباع سنت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دھوئیں. وضو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا. ناک میں ناک کس طرح پانی ڈالا جائے، چہرہ کس طرح دھویا جائے، سب طریقہ پیارے رسول سے لیا گیا. تو یہ چیز بھی پیارے رسول ہی سے لی جائے گی. اگر حدیث شریف میں یہ ہے، حدیث یا قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کا سب سے پہلا مرحلہ یا سب سے پہلا رتبہ، کہیں بھی آپ کو حدیث ملے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کو کسی حدیث کے جاننے والے سے پوچھیں، یا اگر آپ خود جانتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ڈھونڈیں کیا دوسری حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے. نہیں موجود ہے تو یہاں حق ہے کسی بڑے عالم کو کہ اس سے ایک مسئلہ کشید کرے. دوسرا عالم دوسرا مسئلہ اخذ کر سکتا ہے. اس میں ایک دوسرے کی رائے کسی کے اوپر تھوپی نہیں جائے گی زبردستی، کیونکہ اگر حدیث کے الفاظ دو معنی کے لیے متحمل ہو سکتے ہیں تو دونوں معنی صحیح ہوں گے. لیکن جب حدیث کے الفاظ کی تفسیر دوسرے حدیث میں آ گئی تو پھر آئیں بائیں یا داہنے بائیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آیت کا لفظ عربی کا لفظ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں استعمال کیا قرآن کو اتارا ہے. لیکن اگر آیت کی تفسیر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں موجود ہے یا پیارے صحابہ کرام کے الفاظ میں موجود ہے تو پھر کسی شخص کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. یہاں جو ہے ہم نے دیکھا, بعض فقہ کی کتابوں میں ہم نے خود پڑھا ہے, سبقن سبقن پڑھا ہے, درسن درسن پڑھا ہے, کہ یہ لغت کا سہارا لے کر کے بعض نے کہا کہ اگر نہ دھوئے تو کوئی حرج نہیں. نہیں, ہم کہیں گے الی المرافق کی تفسیر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل مبارک سے یہ کیا ہے کہ آپ کہنی سے بڑھ کر کے آگے ہاتھ کے حصے کو بھی دھونا شروع کرتے تھے, تو کہنی کو دھونا ضروری ہوا. اگر کہنی نہیں دھو رہا ہے تو کیا حکم ہوا, اس کو کہا جائے گا کہ جا کر کے پھر سے دھو لو. اگر آزا بھیگے ہوئے ہیں اور آزا سوکھے نہیں تو کہیں گے کہ جا کر کے پھر سے دھو لو, اور اگر سوکھ گئے تو وضو پھر سے کرو. نعم. ثم غسل يده اليمنى الى المرافق ثم اليسرى من ذلك, بایاں ہاتھ بھی اسی طرح مرافق کے کعب نے دھوئے. ثم مسح براسه صلی اللہ علیہ وسلم تفسیرا لقوله, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے سر کا مسح فرمایا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبین. پھر حضرت عثمان نے اپنے داہنے پاؤں کو دونوں ٹخنوں تک دھویا. یہاں بھی دیکھیے, یہاں بھی لغت کے سہارے میں جا کر کے لوگوں نے تدقیق کی, ٹخنا کس کو کہتے ہیں. بعض لوگ اس کو بھی کہتے ہیں کعب اور یہ بھی کعب ہے, تو بعض لوگوں نے کہا کہ اگر صرف یہیں تک دھوتا ہے تو جائز ہے. نہیں, احادیث میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ غسل الى الكعب الى الكعب. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں اور ایسے مزاق کریں. اور اس ضمن میں موضوع روایت بھی بیان کرتے ہیں کہ جو شخص وضو کرتے وقت اپنے گردن کا مسح کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گردن کو آزاد کر دے گا جہنم سے. اس سے بڑھ کر کے دعا بھی انہوں نے ایجاد کی ہے, ہر ہاتھ دھوتے وقت اللہم احفظ یدی, اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ کو بچا, اللہم احفظ وجہی من النار, منہ دھوتے وقت اس طرح کی ادعیہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, اس وجہ سے ان کا التزام صحیح نہیں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گردن کا مسح ثابت نہیں ہے, صحیح روایات میں گردن کا مسح بالکل نہیں آیا ہے, اس وجہ سے گردن کا مسح کرنا سنت نہیں ہے. بلکہ اگر آپ اس پر استمرار کرتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ ایک بدعت ہو جائے گی. ہمیں وہی کرنا ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جو صحابہ نے کیا, اور صحابہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک نقل کر کے پہنچایا. اسی طرح دوسری روایت میں عن عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہما فی صفت الوضو قال ومسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسہ فأقبل بيديه وأدبر. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, دوسرے لوگوں نے بھی اس کی روایت کی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن زید پیارے رسول کے وضو کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے مسح کرتے وقت دونوں ہاتھ سر پر رکھے اور شروع سر میں رکھ کر کے دونوں ہاتھ گدی تک لے گئے قفا تک, پھر اس کے بعد آپ واپس لائے. اس سے معلوم ہوا کہ سنت مسح کا کی سنت یہ ہے کہ آپ شروع کریں ناصیہ, یعنی یہاں سے جہاں سے بال اگا ہے اور پیچھے تک لے جائیں اور پھر پیچھے سے لا کر کے یہاں تک. یہ کامل سنت کا طریقہ ہے. لیکن یہ چیز بھی ذکر کر دینی ضروری ہے کہ اگر کسی نے تھوڑا سا مسا کیا تو اس کا کیا حکم ہے. یعنی بعض مذاہب میں آیا ہے کہ ربع راس یعنی چوتھائی سر کا مسا واجب ہے. بعض مذاہب میں آیا ہے کہ نہیں, شعرہ او شعرتین, ایک بال یا دو بال چھو لیا مسا ہو گیا. یہ بھی ایک عجیب بات آ چلی ہے کہ اسی پر قیاس کر کے مروہ کے اوپر دو بال کاٹ لیتے ہیں اور عمرے سے نکل جاتے ہیں. یہ بھی غلط طریقہ ہے, غلط کی بنا غلط پر ہوئی. اول تو حقیقت یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح کی جتنی روایتیں آئی ہیں کسی روایت میں سوائے اس وقت جبکہ آپ کے سر مبارک اور پگڑی ہو. اس کے علاوہ کسی روایت میں نہیں آیا ہے کہ آپ نے کبھی ربع راس یا شارع اور شارتین کا مسح فرمایا. نہیں, آپ نے جتنی روایتیں آئی ہیں پورے سر کے مسح کا ذکر آیا ہے. اس وجہ سے ہمیں اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ صرف ایک بال چھو لینا یا دو ربع راس کا مسح کرنا کیا کافی ہے؟ بعض علماء نے کہا کافی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں عربی کے الفاظ لے کر کے چلے کہ با جو ہے الساق کے لیے اور تھوڑا سا لگ جائے تو یہ معنی حاصل ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ تدقیقات اس وقت کام دیں گی جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک یا قول مبارک سے اس کی تفسیر نہ ملتی ہو. وضو آپ سے لیا گیا, تمام طریقے آپ ہی سے لیے جائیں گے, دوسرے کے کہنے یا دوسرے کے اجتہاد سے لینا غلط ہے. اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ ربع راس کا مسئلہ غلط ہے, صحیح نہیں ہے, اگرچہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے, نقل کیا ہے. یا ایک شارع اور ایک شارتین کا مسئلہ یہ صحیح نہیں ہے, سنت کے خلاف ہے. آپ کوشش کریں, زیادہ اس میں نہ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے نہ وقت کی ضرورت پڑتی ہے, معمولی محنت ہے. زیادہ سے زیادہ ٹوپی آگے پیچھے کرنی ہوگی آپ کو. ہاں, جس طرح اور دوسری چیزوں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مشقت کا اعتبار فرمایا, اسی طرح اس میں بھی اعتبار فرمایا. جس طرح موزے پہنے ہیں آپ تو وضو کرتے وقت آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں. اگر پگڑی آپ کے سر پر ہے جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ ناسیہ کا مسح کر کے باقی جو ہے اس پر پگڑی پر مسح فرمایا. اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں آیا ہے کہ آپ کے سر پہ اگر پگڑی نہیں تھی تو آپ نے صرف چند بال کا یا آگے پیشانی کا صرف مسح کیا, بلکہ پورے سر کا مسح کیا کرتے تھے. اور عبداللہ ابن عمر بن العاص فی صفت الوضوء, عبداللہ یہاں دیکھیے, حضرت عبداللہ ابن زید بن عاصم, حضرت علی اور حضرت عثمان, اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص بھی پیارے رسول کی سنت, وضو کی سنت بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں, ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه. دیکھیے, ایک حدیث کو لے کر کے کوئی لے اڑے تو اس سے پوری سنت سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی وجہ سے علماء کا کہنا ہے, محدثین کا کہنا, حضرت عبداللہ یحیٰ بن معین ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حدیث کو 30 طریقے سے نہ لکھیں, 30 اسناد سے یا 30 صحابی سے ہم اس کو نہ جمع کریں تو اس کو سمجھیں گے ہی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ حدیث پورا مسئلہ مکمل اس وقت ہو سکتا ہے جب تمام اقوال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکٹھے ہوں. اگر اقوال نہیں مل رہے ہیں تو صحابہ کے اقوال, اسی طرح بعد میں ائمہ کے اقوال کو اکٹھا کر کے, اگر پیارے رسول کا قول نہیں معلوم یا صحابی کا قول نہیں معلوم, صحابہ کا قول نہیں معلوم, تابعین کا قول اکٹھا کریں, اس سے آپ مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں. تو یہاں جو ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وضو کا کان کا مسح فرمایا یا نہیں فرمایا, اس روایت میں انہوں نے ذکر کیا, کہتے ہیں ثم مسح براسه, پھر آپ نے اور دوسرے کام کو جیسا کہ پہلے حضرت عثمان کی روایت میں آیا ہے اسی طرح کیا, پھر آپ نے پورے سر کا مسح کیا. وادخل اصبعيه السباحتين, سباحا اور سبابا, یہ انگلی شہادت کی انگلی جس کو کہتے ہیں, اس کو آپ نے کان میں داخل کیا. ومسح بابہام, ابہام کہتے ہیں انگوٹھے کو, بے ابہام ظاہرا اذنی, دیکھیے پورے طور پر کان کا مسح ہو جاتا ہے, کان کا پورے طور پر مسح ہو جاتا ہے. یہ طریقہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص نے سر کے اور کان کے مسح کا طریقہ فرمایا. اگر کوئی شخص کان کا مسح نہیں کرتا ہے تو وہ سنت کے خلاف ہے, لیکن علماء نے کہا ہے کہ سر کا مسح اگر کر لیا اور کان کا مسح بھول گیا تو صحیح ہے, لیکن جانتے ہوئے اس سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے. حقیقت یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, الاذنان من الرأس, دونوں کان یہ سر کا جز ہے, من الرأس سر کا جز ہے. تو جب اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں وامسحوا برؤوسکم, تو یہ حکم اگر جب وہ سر کا ایک ٹکڑا ہوا تو کان بھی, جب آپ نے فرما دیا کہ کان جز ہے سر کا, تو اس کا مسح بھی وجوب میں آتا ہے. اس وجہ سے صحیح ہے کہ آپ کسی وقت بھی کان کا مسا نہ چھوڑیں. اور کان کے مسے کا طریقہ یہ ہے کہ انگلی جو ہے دونوں کان کے سوراخ میں ڈالیں اور پھر انگوٹھے کے داخلی جز سے آپ کان کے اوپر اس طرح مسا کر کے پورے کان کو کا مسا کر لیں. یہ وہ مسحب ابہام ظاہرہ اذنیہ. پھر اس کے بعد وضو کی یہ تو وضو کا طریقہ ہوا, لیکن دوسری روایات سے بھی کچھ اور شروط معلوم ہوتے ہیں, یا ذکر نہیں کیا ہے. دوسری روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے ہیں لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه, جس نے بسم اللہ نہیں کہا اس کا وضو نہیں ہے. لا وضوء, اب اس کو عام طور پر یہاں بھی فقہا کا اختلاف ہوتا ہے کہ جیسے لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحۃ الکتاب میں لڑائی چلتی ہے اللہ اکبر کی, جب تک آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی, جب تک بسم اللہ کہے گا نہیں پڑھے گا وضو نہیں ہوگا. تو اس میں بھی بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں نفی یا انکار جس چیز کی ہے تو پورے وضو کا انکار نہیں ہے بلکہ وضو کے کمال کا انکار ہے, یعنی وضو کامل نہیں ہوگا. لیکن صحیح یہ ہے جن بعض ائمہ نے, ائمہ اربع میں سے بعض نے کہا ہے کہ یہ وضو کی شرطیت میں داخل ہے, یعنی وضو کی صحت کی شرط میں بسم اللہ کہنا بھی ہے. اس وجہ سے بسم اللہ کے بغیر وضو صحیح نہیں ہے. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله, یہی صحیح مسئلہ ہے. اور اگر کوئی شخص, جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے, امام شافعی کا بھی یہ کہنا ہے, کہتے ہیں کہ اگر کسی نے بسم اللہ نہیں کہا تو پھر سے وہ وضو کا اعادہ کرے, دوسری مرتبہ وضو کرے. بہرحال حدیث شریف کے الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا ہے, کیونکہ یہ تعبیر جو آپ نے فرمائی ہے وضو کا انکار فرمایا ہے جب تک بسم اللہ نہ پڑھے. اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ شرط ہے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ آدمی کی صلات بھی نہیں صحیح ہوگی جب تک وضو نہ کر لے. لا وضو لمن لم, لا صلات لمن لم, لا لمن لا وضو له. اسی طرح یہاں بھی ہوا کہ جس نے بسم اللہ نہیں کہا اس کا وضو بھی صحیح نہیں ہوگا. جی کلمہ کس وقت وضو کے وقت کلمہ ضروری نہیں ہے, لیکن بسم اللہ کر کے آپ ہاتھ دھوئیں. اس کے
اللہ پاک کا نام علی
شاہ آپ پڑھیں کوئی حرج نہیں, لیکن بسم اللہ نہ چھوڑیں,
پڑھنا چاہیے
بسم اللہ کر کے, بسم اللہ کریں اس کے بعد جو کچھ بھی پڑھتے رہے. اچھا پیارے رسول نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھے بغیر وضو نہیں ہوگا, آپ بسم اللہ پڑھ لیں اس کے بعد پورا قرآن بیٹھ کے پڑھیں کوئی حرج نہیں, لیکن بسم اللہ پہلے پڑھ لیں پھر اس کے بعد وضو شروع کریں. اسی طرح دوسرے آداب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے فرمائے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنذر ثلاثا فان الشیطان يبيت على خیشومه. متفق علیہ. نیند سے جاگ کر کے, نیند سے جب کوئی جاگے تو اپنی ناک کو تین مرتبہ جھاڑ لیں. فلیستنثر, استنثار اس وقت ہوگا پانی سے جھاڑنا. یہ ایک عام ادب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, سکھایا ہے, چاہے وضو کرنا ہو وضو کے وقت تو استنثار ضروری ہے, چاہے آدمی سو کر کے جاگا ہو یا جاگ ہی رہا ہو, لیکن جب سو کر کے جاگے وضو نہ کرنا چاہے ابھی تو فضیلت کی بات یہ ہے پیر رسول کے ارشاد اور آپ کی ہدایت کے مطابق کہ ناک میں پانی ڈال کر کے جھاڑ لیں, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی فإن الشیطان یبیت على خیشومه. خیشوم کہتے ہیں یہ ہڈی کا حصہ, ناک کے اوپر کا حصہ, یہ جو ہے عرمین اس کو کہتے ہیں عربی میں, اور آگے جو اس کو جس کو کہتے ہیں ناک کا پانسا, ناک کا نوک, اور یہ جو ہے ناک کا پانسا ہڈی جو ہے اسی کو خیشوم کہتے ہیں. شیطان اس اندر کے حصے میں گھس کر کے اپنی رات گزارتا ہے, سوتے وقت آدمی کے شیطان وہاں بیٹھا رہتا ہے. اللہ ہی جانتا ہے کیا حقیقت ہے. کہتے ہیں کہ یہی چیز بنتی ہے جو آدمی کو خواب وغیرہ یا اس طرح اضغاث احلام دکھائی دیتے ہیں. شیطان ستانے کے لیے بہت سی ایسی چیزیں ڈراؤنی یا اس کے جینے مرنے, اس کے اقارب اہل وغیرہ کے مرنے جینے کی باتیں, تو ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے. اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے باریک حرکت کی کی بھی طاقت بھی ہے. حدیث شریف میں آیا ہمیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے. شیطان یجری من الانسان مجرا الدم, جہاں جہاں خون دوڑتا ہے شیطان وہاں وہاں خون کی رگوں میں شیطان دوڑ لیتا ہے. تو جب شیطان کی حالت ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دی ہے تو ناک کے کا حصہ اس کے لیے یا رات گزارنے کے لیے بہت بڑا ہے اس کے لیے, اس پر ہمیں یقین رکھنا ہے. اور یہ چیز عقل پرست لوگ ہو سکتا ہے انکار کریں, کہ شیطان کی ایک خاص جرم ہوتی ہے, اس کا خاص جسم ہوتا ہے, آپ پاؤں ہوتے ہیں, ناک ہوتے ہیں, قرون بھی ہیں, اس کے سینگ بھی ہوتی ہیں, یہ سب چیزیں جب آپ تسلیم کرتے ہیں تو کہاں اس میں جا کر کے گھسے گا. نہیں, شیطان ایک چوٹی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی کہ بن جائے, ہاتھی بھی بن سکتا ہے, اس سے باریک بھی بن سکتا ہے. ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور یہ نہیں کہ شیطان, یہ بھی تو شیطان علی خشوم ہی, شیطان اس کے ناک میں, اس کی ناک میں رات گزارنے کا مطلب ہوا کہ اس کو بہکاتا رہتا ہے یا وسوسہ ڈالتا رہتا ہے. نہیں, یہ بھی تو معنی رات گزارنے کا ہے, علی خشوم ہی اس کے ناک کی ہڈی پر, یہی لفظ ہے, اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے اور یہی ہمیں سمجھنا ہے. صحابہ کرام نے اس کا معنی یہی سمجھا, پیارے رسول کے سامنے انہوں نے یہ نہیں پیش کیا کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے یا اس طرح کی. کوئی بھی اس طرح کی چیز جو اللہ اور اس کے رسول فرمائے, چاہے وہ اللہ کی ذات سے متعلق ہو اور اللہ کی صفات سے متعلق ہو, صحابہ کرام اپنے کو اول المسلمین بنانا چاہتے تھے, سر تسلیم خم کر دیتے تھے, یہ نہیں پوچھتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے. ان کی سمجھ میں بات آ گئی فوراً, انہوں نے کہیں حدیث میں یہ سوال نہیں آیا ہے کہ پیارے رسول شیطان کیسے رات گزارتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں آیا ہے, الرحمن والعرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں. آپ حدیث کی کتابیں, علماء کے اقوال ڈھونڈ ڈالیں, کہیں نہیں یہ پائیں گے کہ کسی صحابی نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا ہو کہ اللہ کے رسول, اللہ رب العزت عرش پر کس طرح مستوی ہے. اب بعد کے لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ یہ استوا کا معنی بیٹھنا, تو یہ بیٹھنے کے لیے اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے مخلوق بنا دیا جس طرح مخلوق محتاج ہوتا ہے. یہ سب مطلب ہمیں نہیں نکالنا ہے, جیسا اللہ نے فرمایا ہے اسی طرح ہمیں اس پر ایمان لانا ہے, جیسا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی طرح ہم اس پر ایمان لائیں. ہم اس میں فلسفہ, علم کلام یا اور ادھر ادھر کی باتیں داخل کر ہرگز نہ کریں, کیونکہ یہ گمراہی کے طریقے ہیں. شیطان وہاں رات گزارتا ہے, اور جب آپ پانی ڈال کر کے اس کو جھاڑ دیں گے تو وہ نکل جائے گا, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مطلب یہی ہوا کہ شیطان کو بھگائے. اس کے بعد اگر وضو کرنا ہے تو فوراً وضو کر لے آدمی, وہ مقصد حاصل ہو گیا. اگر وضو نہیں کرنا ہے تو کم از کم ناک جھاڑ لے. یہ چیز ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا جو حدیث پر عمل کرنے والے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ حدیث پر عمل کرنے والے خاندان میں نطفہ الحمدللہ اسی طرح کا اٹھا, پھر الحمدللہ بچپن ہی سے اساتذہ ہم نے, اور دوسری فقہ حنفی بھی پڑھی, اصول فقہ حنفی بھی پڑھی ہے, لیکن حدیث شریف بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہے, اور اساتذہ اس پر ہمارے ایک بہت بڑے استاد تھے, اس پر فوراً عمل کرتے تھے. جاگتے ہوئے فوراً اگر اٹھ کے آپ سے بات کرنی ہے تو فوراً اٹھ کر کے ناک جھاڑتے, پھر کلی کرتے, اس کے بعد آ کر کے بات کرتے. تو صحیح حدیث کے سمجھ کا صحیح راستہ یہی ہے کہ اگر آدمی وضو کر رہا ہے تو ناک جھاڑے گا, نہیں وضو کرنا چاہتا تو کم سے کم ناک میں پانی ڈال کر کے شیطان کو بھگانے کا ایک وسیلہ اور طریقہ بنا لے. اسی طرح وضو آدمی جب کرنا چاہے تو عام طور پر پرانے زمانے میں وضو کے لیے کشادہ منہ والا برتن ہوا کرتا تھا, جس طرح اس کو آپ پیالہ کہیں, کشادہ منہ کا, یا لوٹا پرانے ہاتھ ڈال کر کے اس میں سے نکالنے کا طریقہ, یہ پرانے زمانے میں رہا ہے اور قریب تک کے زمانے میں رہا ہے, یہاں تک کہ لوگ اسی طرح پانی بھی اسی میں پیتے تھے. تو اس قسم کے برتنوں میں ہاتھ ڈالنے کا, سو کر کے اٹھنے کا کے بعد ہاتھ ڈالنے کا کیا حکم ہے, ان اس قسم کی احادیث کو اگر جمع کرنا چاہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم بہت ہی عاجز رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو حفظان صحت کے تمام اصول بیان کر دیے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں, پیارے رسول نے اپنی سنت میں. دیکھیے آدمی جب سوتا ہے تو اس کا ہاتھ نہ جانے کہاں کہاں تک جاتا ہے, کبھی کبھی کوئی کنسی پھوڑا اور کچھ سوتے ہوئے کھجاتا ہے, سوتے ہوئے شرمگاہ پر بھی ہاتھ جا سکتا ہے, اسی طرح ناک میں بھی ہاتھ جا سکتا ہے، ناک سے کچھ نکل بھی سکتا ہے، سو کر کے اٹھتا ہے یہ نہیں معلوم کہ ہاتھ کہاں کہاں گزرا، اس میں کیا کیا چیزیں آئیں، کوئی چیز آ کر کے کوئی لگا بھی سکتا ہے، سوتے ہوئے آدمی مردے کی شکل اس کی ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جیسا تم سوتے ہو اسی طرح مرو گے بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، اگر وضو بھی کرنا ہو سو کر کے اٹھے تو فوراً ہاتھ بغیر دھوئے اس کو پانی میں نہ ڈال دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی گندی چیز لگی ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر چیز ظاہر نہیں ہے تو کچھ نہیں لگا، نہیں، پسینہ ہی کم سے کم لگا ہو، ہو سکتا ہے شرمگاہ تجھے وہاں کا پسینہ، آدمی کے لیے گھن کی بات ہوتی ہے، اور اگر یہ چیز زیادہ ہوتی رہے گی تو ہو سکتا ہے پانی پر بھی اثر پڑ جائے، دوسرا کوئی وضو کرنا چاہے گا تو اس سے گھن کرے گا۔ اس وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا کہ پیالے میں ہاتھ بھگونے سے دھونے سے پہلے پیالے میں ہاتھ مت دھوئے۔ کیسے دھوئے ہاتھ؟ پانی صرف پیالے میں ہے تو کیسے دھوئے؟ علماء نے اس کا طریقہ بیان کیا ہے کہ یا تو برتن کو ٹیڑھا کر کے، تکلف کر کے، تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے ہاتھ دھو لے، پھر اس کے بعد دھو کر کے ہاتھ ڈال کر کے اس میں سے نکالے اور وضو کرے، نہیں تو بعض علماء نے کہا ہے کپڑا بھگا کر کے اور اس طرح دھوئے، بعض نے کہا اگر یہ بھی نہیں ممکن ہے تو اوپر کا حصہ اس طرح کر کے پانی اس میں ڈالے۔ دیکھیے یہ طریقہ علماء نے ذکر کیا کہ یہ انگلی کا کنارہ عام طور پر جسم کے پسینوں وغیرہ سے ملوث ہوتا ہے، اس طرح نہ کرے، ایسا نکال کر کے کسی طرح ہاتھ دھو کر کے پھر اس کے بعد وہ ڈالے۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی ہدایت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور یہ صرف پانی کو پاک اور پانی کو شفاف رکھنے کا طریقہ پیارے رسول نے فرمایا۔ اسی لیے اب آپ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے بڑھ کر کے پانی میں جو پانی کی پاک ہے، جس پانی سے آدمی نہا سکتا ہے، دھو سکتا ہے، کپڑے دھو سکتا ہے، پی سکتا ہے، اس میں گندگی ڈالنا کسی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ کھڑے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کے اگر کوئی شخص غسل جنابت کرنا چاہتا ہے تو کھڑے پانی میں ڈوب کر کے نہ، جس طرح تالاب وغیرہ میں جاتے ہیں لوگ نہاتے ہیں، اس طرح نہ نہائے، یہ سب آداب ہے۔ کس طرح نہائے؟ بالٹی وغیرہ میں دوسرے برتن سے باہر نکال کر کے اپنا غسل کر لے۔ فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب اور اس کی علت یہ بیان فرمائی، لا يدري أين باتت يده، اس کو نہیں معلوم کہ اس کا ہاتھ کہاں ہاتھ گزارے ہے، ہو سکتا ہے آنکھ، ناک، پسینہ اور دوسری جگہوں پر۔ اس وجہ سے کچھ یعنی ایسی چیزیں کم سے کم گھن کی، اگرچہ پانی میں ڈالنے سے، ہاتھ ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا رنگ، اس کا بو، اس کا، لیکن روزانہ یہ کام کرنا یا خود آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہم کر رہے ہیں دوسرے کو اس سے گھن آئے گی۔ بہرحال یہ بہت بڑی تعلیم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باب میں ہے۔ پھر دوسری روایت ہے، اللقیث بن سبرا رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ في الاستنشاق۔ اسبغ الوضوء، اسباغ الوضوء کا مطلب یہ ہے کہ آپ وضو اس طرح کریں کہ وضو کا پانی تمام اعضاء کو پورے طور پر پہنچ جائے، یہ نہیں کہ آپ کہیں سوکھا چھوڑیں اور کہیں نہ دھوئیں، بلکہ اسباغ کا مطلب یہ ہے کہ پانی پورے طور پر ایک ہی مرتبہ میں پہنچے تو ایک مرتبہ کافی ہوگا، جیسا کہ آیا ہے وضو کے طریقوں میں دو مرتبہ ضرورت ہو، تین مرتبہ، تین مرتبہ سے زیادہ کی کہیں روایت نہیں آئی ہے۔ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ آدمی اگر پانی بہت ہی تھوڑا ہے تو ہو سکتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ پیارے رسول کے پاس مد سے بھی کم پانی لایا گیا، فجعل يدلك به ذراعيه، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے کر کے اور اپنے اعضائے وضو مبارک کو ترک کرنے لگے آپ، تو اس طرح کا ہے تو ہو سکتا ہے دو چار مرتبہ رگڑنا پڑے، لیکن اگر پانی ہے جس کو بہا کر کے آدمی وضو کرتا ہے تو ایک مرتبہ میں بھی پہنچ جائے تو کافی ہے، نہیں تو دو مرتبہ، نہیں تو تین مرتبہ، اور اسراف وضو میں جائز نہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، ولو كنت على نهر جاری، اگرچہ آپ جاری نہر کے کنارے پر وضو کر رہے ہوں، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، حقیقت میں یہ چیز غلط ہے کہ نل کا اور ٹونٹیاں پورے طور پر کھول دیتے ہیں، پانی گرتا رہتا ہے، تھوڑا تھوڑا اور کھولنا چاہیے، ویسے پانی کی کمی اس ملک میں خاص طور پہ اور آج تک پوری دنیا میں پانی کی کمی ہو رہی ہے، بارشیں کم ہو رہی ہیں، زمین کا پانی سوکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اللقیط بن ثمرہ اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں کے درمیان خلال کرو. خلال کا طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا اس طرح، بعض لوگوں جیسے بھی ہو، خلال کا طریقہ مطلب مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ خاص طور پہ جو سخت کام، محنت کا کام کرتے ہیں، اینٹا گارا پتھر کا کام کرتے ہیں، تو ان کے ہاتھ، ان کے چمڑے سخت ہو جاتے ہیں، پانی ہو سکتا ہے پڑتے ہی پھسل جائے. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں کے درمیان خلال کر لیا کرو. اس سے بڑھ کر کے فطرت کی چیزیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں عشر من الفطرہ، اس میں آیا ہے غسل البراجم. براجم کہتے ہیں اوپر کا، انگلی کے جوڑوں کے اوپر کا حصہ. یہ خاص طور پہ عورتیں ہیں، آٹا گوندتی ہیں، یہاں کوئی چیز جم سکتی ہے، یا آدمی مٹی گارا کا کام کرتا ہے، سخت ہونے کے بعد یہ موٹا ہو سکتا ہے. اگر اس کو خاص طور خیال سے نہیں دھویا، توجہ سے نہیں دھویا، تو پانی نہیں پہنچ سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعضائے وضو کو پوری توجہ کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ پانی تمام اجزاء کو پہنچ جائے. اس میں براجم کا دھونا، اور پھر اس کے بعد اصحاب خلل بین الاصابع. فقہ کی کتابوں علماء نے ذکر فرمایا جزاهم اللہ خیر، کہتے ہیں اگر کوئی شخص، بعض لوگوں کے کی انگلیاں بالکل سٹی ہوتی ہیں، بالکل ملی ہوتی ہیں، پاؤں کی انگلیاں چپکی ہوتی ہیں، تو ان کو تاکید کی گئی ہے کہ پاؤں کی انگلیاں پھیلا کر کے وہ دھوئیں، وہ خلال میں داخل ہو جائیں گے. بہرحال تو خلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما، ناک میں پانی ڈالتے ہوئے اوپر تک چڑھا، مبالغہ کرو. یہ علم طب کا ایک قاعدہ ہے، کہتے ہیں کہ جو خاص طور پر ریٹ جو ہے ناک کی رطوبت، وہ اوپر کے حصے میں، آپ انگلیوں سے تو ادھر ادھر نیچے کا نکال لیتے ہیں لیکن اوپر کے حصے میں جمی رہتی ہے، اور وہ چیز تعفن کر کے آدمی کو زکام کا بھی سبب بنا سکتی ہے. آدمی کے مسامات جس سے حاسد شم سونگنے کی قوت جو ہوتی ہے اس سے وہ کمزور ہو سکتی ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرتے وقت زیادہ سے زیادہ آگے چڑھا کر کے پانی اور اس کو جھاڑو تاکہ جو چیز وہاں پھنسی ہوئی ہے وہ نکل جائے. الا ان تکون صائما، ہاں روزے کی حالت میں اس سے پرہیز کرو، کیونکہ جب آپ زیادہ سے زیادہ پانی آگے چڑھائیں گے تو ہو سکتا ہے ناک کے راستے سے منہ میں چلا جائے اور منہ کے راستے سے پیٹ میں چلا جائے. اس حالت میں، روزے کی حالت میں، صوم کی حالت میں یہ چیز غلط ہے. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں، صوم کی حالت میں، استنشاق میں مبالغے سے منع کیا ہے. لیکن یہ کہ شروع ناک میں پانی ڈالنا، یہ ہر حالت میں سنت ہے. بہرحال وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، یہ وضو کے اور دوسرے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہوا. اسی طرح دوسری روایت میں ہے اذا توضأت فمضمض، وضو کرو تو مغمضہ یعنی کلیاں کرو. پہلے بھی حضرت عثمان کی روایت میں ہے کہ انہوں نے تین مرتبہ کلی کیا. کلی کہتے ہیں، مغمضہ کہتے ہیں عربی میں، ہر وہ لفظ جو دو مرتبہ آیا ہو، ڈبل آ، میم با، میم با، تو یہ حرکت پر دلالت کرتا ہے. عام طور پر یہ عربی کا ایک قاعدہ سمجھے، جیسے سرسرا ہے، آواز جو آتی ہے ہوا کے چلنے سے تو کہتے ہیں ریحن سرسرا آتی ہے. اسی طرح قرقرا، پیٹ میں جو آواز آتی ہے، پیٹ سے آواز، اس کو کہتے ہیں قرقرۃ البطن. یہ عام قاعدہ ہے. تو اسی طرح مغمضہ کے معنی علماء نے کہا ہے کہ تحریک الماء فی الفم، منہ میں پانی ڈال کر کے تھوڑا سا اس کو حرکت دیں تاکہ پورے طور پر دانت وغیرہ میں اگر کوئی چیز پھنسی ہو تو نکل جائے. اذا توضأت فمضمض، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کا خاص طور پہ آرڈر دیا. انا عثمان، کتنا ٹائم باقی ہے؟ اگر کوئی سوال ہو کسی کو.